حالات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس وقت آپ کی خدمت میں کسی طلب کو لے کر آتے تھے کہ دل کی صلاحیت درست ہو جائے، دل کی استعداد بڑھ جائے، دل میں ایسی قوت ہمت آ جائے کہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال آسان ہو جائیں، یعنی شریعت کے مطابق پر چلنے کی طرح رغبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ کا تقرب جو ہے، اس کی خوشنودی جو ہے، اس کی رضا جو ہے، وہ شریعت مطالعہ پر اہتمام سے، پابندی سے چلنے پر ہی ہے. اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارا اپنا نفس ہے، ہماری طبیعت ہے جو بگڑی ہوئی ہے، ماحول کی فضائیں ہیں جن کے اثرات دل پر پڑتے ہیں، شیطان ہے جو اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے مسلط ہو جاتا ہے، اس سے کھیلتا ہے. تو جانتے بوجھتے ہوئے ہم سے شریعت پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اللہ والے اس کی تدبیریں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان اعمال کے ذریعے ان کچھ اشعار بتائے جاتے ہیں، کچھ اوراق بتائے جاتے ہیں، کچھ اذکار بتائے جاتے ہیں، جن کو پابندی سے کرنے سے دل کے اندر شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، دل میں قوت آتی ہے، ہمت آتی ہے، اللہ کی یاد، اس کا دھیان خیال اگر بابات میں رہنے لگتا ہے، جو اندر ہی اندر ایک محرک بن کے ہر عطاق کو ابھارتا ہے، ہر آسمان سے روکتا ہے. تو اللہ سے ان شاء اللہ باندھ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمیں بھی یہ استعداد عطا کریں گے. ایک تو استعداد ہے شریعت پر چلنے کی، ایک ہے کہ اس کے اندر بھی ترقی ہو. جس طریقے سے طبعی طور پر ہمارے اندر میں ایک طلب رہتی ہے، ایک تقاضا رہتا ہے، جو جس پیشے میں بھی کام کرتا ہے، جس شعبے میں بھی ہے، اس کی طبعی خواہش ہوتی کہ اس میں ترقی کرو. اللہ کرے یہ شوق یہاں بھی لگ جائے کہ دین کے اندر بھی ترقی ہو، ہماری باطنی اعمال میں بھی ترقی ہو، ہمارے ظاہر کے بھی ترقی ہو. تو یہ ایک باب جو چل رہا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پہلے بھی بارہ عرض کیا گیا کہ ارشادات تو متفرق حضرت کے مختلف اوقات میں جو آپ کے پاس آتے تھے، 709 ہجری سے پہلے کے ہیں، وہ محفوظ ہو گئے. اللہ نے اس وقت جو ان کے معتقدین تھے ان کو دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے ان کو لکھنا شروع کیا، محفوظ کر لیا. اب اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ 200 سال بعد پھر مولانا علی متقی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی تبویب کر دی، تبویب کیٹیگرائزیشن کر دی، باپ باپ باندھ دی، اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا. اور جو ہمارے پاس کتاب ہے، یہ ترجمہ جو ہے مولانا خلید احمد صارفی رحمۃ اللہ نے فرمایا، پھر اس کی تشریح انہی کے خلیفہ مولانا عبداللہ گوگوئی رحمۃ اللہ فرمائے. تو پہلے ملفوظ کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کی تشریح پڑھی جاتی ہے. باتیں تھوڑی سی اونچے درجے کی ہیں، اگر غور کریں گے تو سمجھ میں بھی آئیں گی، ورنہ تاثیر تو دل میں اترے گی ان شاء اللہ تعالیٰ جائے. تو یہ پچھلا پہلے ملفوظ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلا ملفوظ جو پچھلے جمعے پڑھا تھا، امداد الہیہ کا ورود بقدر قابلیت اور استعداد کی ہوتا ہے، اور انوار کی روشنی بقدر صفائی اسرار باطنی کی ہوتے ہیں. اس پر تفصیل سے بات ہو چکی، ایک ہے ورد، ایک ہے والد، اس کی بھی تفصیل ہو چکی. ورد تو وہ اذکار ہیں، وہ اشکال ہیں، وہ عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں کرنی ہے تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں، یا اللہ والے دل کی اصلاح کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے، دل کو نفسانیت سے پاک کرنے کے لیے، نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، منفی جذبات کو قابو پانے کے لیے کچھ اذکار بتاتے ہیں، کچھ دل کو مشغول کرنے کے کچھ طریقے بتاتے ہیں، کچھ مراقبے بتاتے ہیں تاکہ دل کے اندر جائے وہ قوت اور ہمت آئے. یہ تو ورد ہے. اب ورد جب کرتا ہے، یعنی جو بھی معمولات اللہ والے بتاتے ہیں، ان معمولات کی کچھ برکات ہیں کہ اللہ کی طرف سے دل پر کچھ وارد ہوتا ہے، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کئی دفعہ، جو ہے ہر بندے کے لیے مختلف ہے، وہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اور یہ ایک ذوقی چیز ہے. اور ذوق کا پتہ ذوق ہی ذوق کی بیداری ہی سے ہوتا ہے. اس لیے بعض اوقات ہمیں ایسی باتیں سامنے آئیں گی جو کہ ہمارا ذوق بیدار نہیں ہے تو ہمیں مشکل لگے گی. تو اس کے لیے ذوق کی بیداری کی ضرورت ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں وارد جہاں یہ اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں. ہر بندے کے لیے اس کا مختلف, کسی کو انوارات نظر آتے ہیں, کسی کو دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, کسی کو دل میں گرمائش محسوس ہوتی ہے, کسی کو تسکین ملتی ہے, سکون ملتا ہے, مختلف قسم کیا. تو یہاں فرماتے ہیں یا آج جو محفوظ ہے کہ وارد ہونے والے احوال ہی کے اختلاف کے سبب اعمال کی جنسیں مختلف ہوتی ہیں. وارد ہونے والے احوال ہی کے اختلاف کے سبب اعمال کی جنسیں مختلف ہوتی ہیں. یہ حضرت کے محفوظ کا جو عربی میں تھا اس کا ترجمہ ہے. اس کے فائدے میں لکھتے ہیں مولانا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ جاننا چاہیے کہ اعمال ظاہرہ قلبی حالات کے تابع ہیں. جاننا چاہیے کہ اعمال ظاہرہ قلبی حالات کے تابع ہیں. قلب پر جس قسم کا حال وارد ہوتا ہے اعمال ظاہری بھی اسی قسم کے ثابت ہوں گے. دل کے اندر جب صفائی ہوگی اور شفافت آئے گی اور لطافت آئے گی اور پاکیزگی آئے گی اور دل نفسانیت سے جب پاک ہو جائے گا, دل کے اندر جب منفی جذبات کو قابو پانے کی ہمت آ جائے گی, اس صفائی کے بقدر پھر انوارات کا نزول ہوگا. اب جب انوارات کا نزول ہوگا اس صفائی کے بقدر تو اسی کے بقدر پھر ہمت بڑھے گی, پھر اعمال اور بڑھیں گے اور کرنے آسان ہوں گے. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ایک پہلی بات تو ورد آ گئی, یعنی اس ورد سے دل کے اندر شفافت لطافت ہمت اور قوت پڑھو کی بیداری. اب اس بنا پر جو واردات اوپر سے ہوئے ہیں ان واردات کے ساتھ پھر دل کے اندر اور جو لطافت اور جو نورانیت آئی اور جو ترقی ہوئی تو پھر اعمال بھی اور بڑھ کے ہونے لگے. یہ اس کا بشارہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ اعمال ظاہری قلبی حالات کے تابع ہیں. کیوں نا اللہ والوں ہم سنتے ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ 40 سال انہوں نے عشاء کی نماز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ایک سال دو سال نہیں, ایک دن دو دن نہیں. کوئی ایسی بڑی حقیقت ہے جس کو اس زمانے کے کثیر تعداد لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے. اب یہ ان کے اندر قوت کیسے آئی, یہ وہ قوت جب انہوں نے محنت کی اپنے دل کے اوپر اور دل کی صلاحیت کو درست کیا اور اس بنا پر جو واردات قلبی آئے پھر وہ اوپر سے وارد ہوئی, ایسی ہمت وارد ہوئی, ایسی قوت وارد ہوئی کہ ایسے ہمارا ایسے بازوں کو ہوا کہ انہوں نے جہاں نفلی روزوں کی ان کی کثرت ہم نے بھی دیکھی. خالی چار پر سب سے تذکرہ کرتا ہوں, سعودیہ میں ان سے ملاقات ہوئی, بنگلہ دیش کے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ بچپن سے روزے کی عادت, ہفتے میں 4 روزے, ہفتے میں گرمی سردی سفر ان کا معمول تھا. والدہ کی عادت تھی, ایک خلافت ان کو تھی بنگلہ دیش سے, ایک سعودی شہر سے مل گئی اور معمولات ان کے دیکھتے تھے. ہمیں بھی حرت ہوتی تھی ماشاء اللہ نے خوب نوازا تھا, تبلیغ سے بھی کر لگتا, اس کے معمولات بھی اپنے معمولات بھی. تو اللہ نے ایک ایسی ہمت دی تھی اور پھر اپنے دفتری معاملات کے اندر بھی بالکل پرفیکٹ. اس زمانے میں وہ کیلکولیٹر اکاؤنٹنٹ تھے نا, تو یہ کیلکولیٹر سے زیادہ فاسٹ ان کی مینوئل کیلکولیشن ہوتی تھی اور شریعت کا اتنا اہتمام کے دفتر کے اوپر کو فون کرتا تو پسند نہیں کرتے کہ ہر دیکھا کوئی ملنے کے لیے آ گیا تو اس میں مختصر سی بات کی کیا کہنا, یعنی اپنا اس کا. اور ایسی زندگی گزار کے وہ گئے کہ امریکن جو ہے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ کو ان کے ریٹائرمنٹ پر یہ اس کا اظہار کرنا پڑا کہ وی مسٹ آل فالو شیخ جعفر احمد چودھری.
کافر نبی کا کہ ہمیں اس کا اعتبار کرنا چاہیے. اور پھر کہا کہ آمناٹ سنگھ کہ میں صرف نہیں کہہ رہا اس کا فائل فولڈر یا جتنے اس 37 سالوں میں سبمٹ کیا ہے 37 سال میں جتنے اس کے جو سپروائزر ہیں ان سب کی ہے. ان کا میں نہیں کہہ رہا. تو دین کے اندر بھی ماشاء اللہ اور دنیا کی معاملات کے بھی ماشاء اللہ. اب یہ جو صلاحیت آئی اور روزے کا نام بتایا جماعت میں چلتے تھے گرمی کی شدت کے اندر اور روزہ رکھا ہوا ایک دم بحران ہو گیا بھی حبت بھی بہت اور ان کو شوق بھی تھا پکانے کھلانے کا خود پکا کے کھلانے کا عجیب بات سی بڑھاپے کے اندر خود بازار خود جا کے خود خریدنا ساتھ ساتھ چلے جانا کہ نئی چیز اچھی نہیں آئی تھی پہچان نہیں ہے ان کو پھر انہوں نے لانی مچھلی لانی مرغی لانی بنانا خود کو خود روزے سے اور اپنی افطاری کے لیے کوئی اہتمام نہیں سختی سے منع کرتا کیونکہ یا وقت ہوگا اس وقت گشت کا یا مغرب کے بعد بیان کا پتہ لگنے دیں گے چپکے سے کر رہے تھے ان کے بیگ میں کچھ رہتا تھا اپنے بیگ کے اندر نہ صدیق اہتمام کے لیے سختی سے روک دیتے. اب یہ صلاحیت اور پھر دن کا معاملہ اور رات کا عبادت ان کی اور تو یہ ایسے اللہ کے بندے اللہ نے دکھائے ہیں ہمیں تھوڑی سی زندگی کے اندر جو ہے جو عام آدمی جو ہے جس کو اس کی عادت جس کو عجیب ہی لگتا ہے کہ یہ کیسے ہم جیسے کیونکہ ہم سے تو جی فرائض بھی پورے ہو گئے بڑی بات ہے ہماری ہمت ہی نہیں. تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وارد ہونے والے احوال ہی کے اختلاف کے سبب اعمال کی جنس سے مخلف ہیں. یعنی جاننا چاہیے کہ اعمال ظاہرہ یہ ان کے ظاہر کی بات کرتا ہوں باطن کی بات اور ہے جو ہم نے مشاہدہ کیا ان کا روزہ ان کے معاملات ان کی معاشرت ان کا سارا کا سارا جو ہے نا یہ ایک ذکر کر رہا ہوں. اعمال ظاہرہ قلبی حالات کے تابع ہیں وہ ان کا جو دل کا تعلق اللہ کے مضبوط ہے اس پر جو واردات ہو رہے ہیں اعمال ظاہری بھی اسی قسم کے صادر ہوں گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اعمال ظاہرہ جو مختلف ہوتے ہیں ان کا سبب یہ ہے کہ احوال واردات مختلف ہیں. مطلب یہ ہے کہ بعض سالکین کو ہم دیکھتے ہیں کہ نوافل سے زیادہ دلچسپی ہے اور بعض کو روزے سے زیادہ اس لیے مشغول ہے اور بعض دعا میں وقت زیادہ طرف کرتے ہیں. اب اس کی انواع بھی کس میں سالکین کا لفظ ہے بار بار یہ جی سارا اشارات کن کے لیے ہیں جو سلوک میں چل رہے ہیں جو اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو مغلوب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جو اللہ پاک کی رضا کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کی خوشنودی کی طرف چل رہے ہیں اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ کر شیطان سے کشتی کر کے اس کو پیچھے ہٹا کر ماحول کی فضاؤں کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو پیچھے ہٹا کر یہ سلوک اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ واردات مختلف کیوں ہیں کہ بعض سالکین کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوافل میں ان کو زیادہ دلچسپی ہے اور بعض کو روزے سے زیادہ اسی مشغول ہے اور بعض دعا میں اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں. یہ نفلی چیزیں ہیں فرائض اپنی جگہ پر وہ متعین ہیں وہ تو تیار کی اس میں نہ کمی. ابھی ہم نے دو جملے کے فرض پڑھے دو ہی رہیں گے مغرب کے تین ہی ہوں گے تو لوگ چار کر لیتے ہیں کر سکتے ہیں فرائض متعین. یہاں نفلی والا تو اس میں جو ہے کسی کا شوق کس پر زیادہ آ گیا روزے میں نفلی روزے اور کسی کا جو ہے دعا کے اندر اور بعض صفات بعض صفات زیادہ دیتے ہیں بعض کو حج کا شوق ہے اور بعض کو خلوت نشینی زیادہ پسند ہے تنہائی میں بس ایسے اللہ والے بھی ہیں ملنا نہیں چاہتے وہ اپنے اسی میں رہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ہمارے ماں بولا ہم نے ہر جو ہوتا جس نے وہ اس کے ساتھ جانا پیار نہیں کسی کے ساتھ ملنے جلنے خلوت ہی پسند ہے تو اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ واردات کا اختلاف جو اوپر سے وارد ہو گئے، کہ جس کے قلب پر جس قسم کا حال من جانب اللہ وارد ہوتا ہے، ظاہر میں اس سے اسی قسم کے اعمال صادر ہوتے ہیں. بس اعتراض کسی پر کوئی نہ کرے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے والد کے معاف چلنے پر مجبور ہے. پہلے عرض کر دی نفلی چیزوں کے طرح سے ہے نا، فرائض کے اندر کمی بیشی نہیں، فرائض تو لازمی ہے، واجبات لازمی ہے، ان کے خلاف نہیں چلیں گے. یہ واردات قلبیہ کے بقدر ان کے نفلوں کے ذوق کی ہے، کسی کی نفلوں کی نمازوں کے اندر ہے، کسی کی نفلی صدقات کے اندر ہے، کسی کا جو ہے. ایسے بندے ہیں جو ماشاء اللہ خوب کرتے ہیں، کسی کو قرآن کی تلاوت کا زیادہ ہے اسی میں لگے رہتے ہیں، کسی کو خاص قسم کے درود شریف کا اسی میں لگے رہتے ہیں، کثرت سے پڑھتے رہے. تو یہ مختلف ہی ہیں. اس کا اختلاف ان واردات کی وجہ سے ہے، باقی اس میں شک نہیں کہ جس کے تمام احوال قلبیہ اعمال ظاہر میں توسط ہے، ایسا شخص اپنے متحصل ہے. اس میں کیا فرمتے ہیں؟ کوئی شک نہیں ہے کہ تمام احوال قلبیہ اعمال ظاہر میں کیا میاں رکھتی، ایسا شخص اکمل افضل ہے. کہ اس میں اتباع ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، گو توسط کامل تو حضور ہی کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو نہیں کہتا. لیکن جو درجہ اس کا کسی کو نصیب ہو وہ شخص بھی افضل ہے، پیغمبر کا زمانہ ہے، مگر ایسے شخص کا وجود بہت نادر و کامیاب ہے. جی ہر چیز میں اعتدال کے حساب سے کامیاب، بلکہ لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی ہوتا ہے، ایسا بات مغلوب ہی ہوگا، کوئی کسی سے مغلوب ہے کسی سے مغلوب ہے. اور یہ جو لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوتا ہے وہ نیابت نبویت سے مشرف ہوتا ہے. ایسے شخص کے احوال و اعمال و سب امور میں توسط ہوتا ہے، افراد اور تفریح سے ضرور. اللہ ہمیں بھی متوسط طریقے سے ہی چلنے والا بنا دے. آگے فرماتے ہیں احوال کی خوبیاں احوال کی عمدگیوں کے نتیجے ہیں. احوال کی خوبیاں مقامات معرفت میں ثابت قدمی سے پیدا ہوتی ہیں. تو یہ باب جو ہے یہ ورد اور ورد اور وارد اسی کا چل رہا ہے نا، اس لیے اس میں ملفوظات وہ ہیں سارے. احوال کی خوبیاں احوال کی عمدگیوں کے نتیجے ہیں، اور احوال کی خوبیاں مقامات معرفت میں ثابت قدمی سے پیدا ہوتی ہیں. اس کے فائدے میں مولانا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اعمال سے مراد اعمال ظاہرہ ہیں، اور احوال سے مراد وہ احوال و خصال قلبیہ ہیں جو قلب میں قائم ہیں، جیسے دل کے اندر زہر، قناعت، تواضع، اخلاص وغیرہ. اعمال سے مراد اعمال ظاہرہ، اور احوال سے مراد وہ دل کی خصلتیں ہیں جو دل کے اندر قائم ہو گئی جو قائم ہے. اسی سے لگا مقام، مقام کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے منور فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ اس کو خوب ہر چیز کو بڑی تفصیل سے بتا دیا. ایک صاحب بہت دفعہ ذکر کیا حضرت کا دوبارہ جو آنا ہوا، سب سے پہلے تو برکت تعمیر شاہدرہ کے پاس چھوٹی سی بستی ہے، وہاں حضرت کے خلیفہ قاری غلام محمد صاحب جو آنا وہاں سے آئے، وہاں بس چھوٹی سی تھی حضرت، وہاں ان کے پاس آنا شروع ہوئی، پھر سلسلہ چلا. تو وہاں تشریف فرما تھے، یہ مجھ سے تعلق سے بہت پہلے کی بات ہے، حاجی عبد المجید صاحب سے میرے وہ سکون سے سنا قصہ، کیونکہ ان کے کلیگ تھے حافظ اللہ یار صاحب جو ہے یا محمد صاحب جو ہے، وہ وہیں برکتوں میں رہتے تھے. مسجد کے تعلق سے حضرت سے تعلق بھی ہو گیا، پھر وہاں لوگ آنا جانا شروع ہو گئے. اللہ خوشبو ہوتی ہے، بالکل کھینچتی ہے، پھر اور لوگ بھی آنا جانا شروع ہو گئے. تو ایک صاحب کسی اور جگہ بیٹھ کے ان کے شہر کا وسال ہو چکا تھا, تو وہ حضرت کے پاس آئے جو پتہ چل رہا کہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں کہ جی میرے شہر کا تو وسال ہو گیا, وہ ہے نہیں ہے, مجھے اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے, آپ ذرا دیکھ کے میرا مقام بتائیں. بھاگ اللہ والے بتاتے ہیں, بھاگوں کی تذکری اسی کے ہوتے ہیں. حضرت مسکرائے تو میں آپ کا مقام بد کرتا ہوں میں جہاں بیٹھے ہوئے. یعنی کیا بات سمجھا رہی, تو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں ایک حال ہے ایک مقام ہے, تو سبوں میں دو اشتلا حالت پہ حال حالت ہے آتی جاتی جاتی. مقام سے مراد تصوف میں یہ ہے کہ اس کچھ صفات ایسی جو شریعت میں مطلوب مقصود ہے ان کا دل کدھر قائم پذیر ہو جانا. جیسے بتایا اب ہم کہاں بیٹھے ہیں الفنا ٹون میں, یہ مقام ہے, یہ کہیں جائے گا؟ لاہور سبھیوں سے یہی ہے یہ مقام. تو تصور میں جو مقام کا ذکر آئے گا یہ نہیں کہ وہ آسمانوں پر چڑھ گئے. اہل کشف بعض کا بتاتے ہیں ایسا بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ان کے تخیلات ہیں ان کی اس کا جو ہے نا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صفات جو مطلوب اور مقصود ہیں وہ دل میں قائم پذیر ہو گئی. صدق کی صفت دل میں ایسی قائم پذیر ہو گئی کہ جھوٹ اس سے ثابت ہوگا نہیں, تو صدق کا مقام حاصل ہو گیا. یہاں پر مارے ہیں زہد قناعت تواضع اخلاص وغیرہ مقامات پہ. معرفت سے مراد جو عارفین کے قلوب پر حق تعالیٰ کی تمام صفات جلال و جمال یا کسی صفت کا عکس پڑتا ہے, یا یوں کہو کہ تجلی ہوتی ہے. ایک آگے اعمال ایک آگے احوال. تو یہاں ہمارے مقامات معرفت اللہ پاک کو پہچاننے کے مقامات, یعنی عارفین کے قلوب پر حق تعالیٰ کی تمام صفات جلال جمال یا کسی صفت کا عکس پڑتا ہے, یا یوں کہو کہ تجلی ہوتی ہے. اگر احوال عمدہ ہوں گے مثلا قلب خصال حمیدہ تواضع اخلاص قناعت زور وغیرہ سے آراستہ ہے اور صفات مجموعہ سے پاک ہو گیا تو اعمال ظاہریہ بھی اس کے عمدہ ہوں گے. یعنی جو آفات قبولیت کو روکنے والے ہیں وہ ان میں نہ ہوگی, مثلا ریا وہ جب خود سمجھ سے خالی ہوں گے, اور نیز ان اعمال میں حضور ہوگا خوشی ہوگا وساوت سے پاک ہوگا. یہ ہے تصور, یہ ہے تصویر. جب دل ان گندی خطلوں سے پاک ہو جائے گا, صفات مضمون سے پاک ہو جائے گا, تو اعمال زہرا بھی کیا ہوں گے؟ عمدہ ہوں گے. یعنی جو آفات قبولیت کو روکنے والے نہیں ہوں, ریا نہیں ہوگی, وجب نہیں ہوگا, خود پسندی سے کاری ہوں گے, نیز ان کے اعمال میں حضور ہوگا اور خوشبو ہوگا اور وساوت سے پاک ہوں گے. اور مقامات معرفت میں اگر ثابت قدمی ہے, یعنی تجلیات الہیہ کے مقامات میں یہ شخص متمکن رہے, تو احوال میں بھی کمال ہوگا. یعنی تجلی جس درجے کی ہوگی اسی درجے کے احوال بھی ہوں گے. مثلا حیبت و عظمت اگر غالب ہوگی تو نفس کی سرکشی و تکبر مغلوب ہو جائے گا اور تواضع بہت پیدا ہوگا. اونس باللہ کا اگر غلبہ ہوگا تو مخلوق سے علیحدگی پسند کرے گا, اللہ کے ساتھ وہ ہر جو دل چاہے گا کہ بس میں اور میرا. اس کی لذت ایک عجیب چیز ہے جس نے چکھی نہیں وہ نہیں جانتا. ہم کو کہیں گے بڑا خوش مزاج ہے, پتہ نہیں ملتے ہیں لوگوں سے, لیکن اس کو جو ہے ایسا اس اونس کے اندر ایسی لذت مل رہی ہے اس تصور سے اس تخیل سے اس تعلق سے مل جانی چاہتا ہے. تو مخلوق سے لائقی پسند کرے گا. اگر تجلی قوی نہیں ہے تو احوال میں اسی قدر کمی اور نقص ہوگا. اسی نفس کے موافق ظاہری اعمال میں بھی فتور و فتن ہوگا اور ریا و دیگر آفات کا شائبہ شامل ہوگا. تو اللہ سے مانگے, اللہ نے بھی اپنے قلوب کو ایسا صاف کرنے کی کوشش کرنے والا بنا دے.
آمین.
ہمارے ذمہ تو یہ کوشش ہے, یہ مجلس بھی اس لیے ہے, یہ ذکر بھی اس لیے ہے, اللہ کا تعلق بھی اس لیے ہے تاکہ دل کے اندر وہ شفافت آئے, وہ لطافت آئے, وہ پاکیزگی آئے, کہ نفس کے غلبے سے یہ آزاد ہو جائے, نفسانیت اس میں کل عزم ہو جائے, صفات مظلومہ دب جائیں. اور جب صفات مظلومہ دبے گی اور نورانیت آئے گی تو صفات حمیدہ جائے ان کا پھر غلبہ ہوگا, پھر دل کی صلاحیت درست ہوگی تو پھر شریعت مطہرہ پر چلنے میں استقامت نصیب ہوگی, پھر شریعت کا کوئی حکم بوجھ نہیں ہوگا, کسی میں شک نہیں ہوگا, کسی میں تردد نہیں ہوگا, پھر اس کے اندر چونکہ وہ اندر کا حادثہ بیدار ہو گیا ہے, اندر سے وہ رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں, صفات مظلومہ ہٹتی جا رہی ہیں, تو اندر قوت ہمت اعمال کے اندر پھر اس کے اندر بہتری آ رہی ہے, اس کا دل پھر لگ رہا ہے, آگے پھر ازواج مختلف ہو گیا اعمال کے اعتبار سے, کسی کو دیکھیں گے کہ وہ نوافل کے اندر ہے, کسی کا صدقات کے اندر بڑھا ہوا ہے, اور کوئی جو ہے اپنے جو ہے وہ روزوں کے بڑھا کیا, ساری چیز بتا رہی ہوں, لیکن اصل مقصود جو ہمارے ذمہ کام کرنے کا, دل کو ان گندگیوں سے ہم نے پاک کرنا ہے, جس کے لیے ذکر بھی ہے جب ہم کرتے ہیں. تو اللہ سے مانگے کہ اس ذکر سے جو مقصود ہے اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے, یعنی دل کے اندر وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, وہ ہمت ہے. یہ اگر ہمارے اندر یہ نیت ہوگی, اس لیے اپنے اندر کو ہم نے ٹٹولتے رہنا ہے, اس لیے بار بار عرض کیا جاتا ہے جب بھی ایسی مجلس کے اندر آئیں یا کہیں بھی جائیں تو ٹٹولیں دل کے اندر, اور کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک غرض ہوگی تو اللہ ہمیں یہ عطا فرمائیں گے, تو دل کی صلاحیت درست ہوگی, دل میں قوت ہمت آئے گی, دل میں صلاحیت آئے گی کیا, شریعت پر چلنے کی, جو شریعت پر چلنا ہے یعنی جو کرنے والے احکام ہیں ان کو کرنے والے بنے, اور جو چھوڑنے والے ہیں ان کو چھوڑنے والے بنے, اس سے اللہ کے اور زیادہ قریب ہوں گے, اس کی رضا کے اور قریب ہوں گے, اس کی خوشنودی کے اور قریب ہوں گے. اس کو سامنے رکھ کے اب ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی ہے, ذکر خفی ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, فرمایا جا رہا ہے, جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ, اور پکارے بغیر, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو, اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا دو. اللہ پاک فرما رہے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ, کیونکہ فرمایا جا رہا ہے وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو تبتل کے ساتھ, یعنی یہ جو صلاحیت دل کی صفائی والی لینی ہے, نفس کو مغلوب کرنا ہے, شیطان سے بچنا ہے, ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کی صلاحیت لینی ہے, اپنی بگڑی طبیعت کو مغلوب کرنا ہے, اس سے بچنا ہے, اس کے لیے ہمیں تنہائی کے اندر کچھ وقت نکال کر ذکر اسم ذات کو دل کے اندر رچا لیں, بسا لیں, اس کی کوشش کرتی, یہاں بھی فائدہ ہوگا, لیکن اصل ہم نے وقت نکال کے کرنا ہے. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ, فرمارے رب کا اسم بڑا متبرک ہے, تو اس متبرک نام کو دل پر نقش کر لیں, دل پر لکھ لیں, اس کی دل میں تکرار. تو تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, اور تصور سے دل کے اندر تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگدگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں میں بھی ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، حرام کاموں سے ہمیں روک دے۔ تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت، ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں، تصور سے دل پر لفظ اللہ جو ہم جس کو اچھا لگے لکھ لیں، اور تصور سے اب تھوڑی دیر اس کی تکرار کر لیں، اللہ 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 اللہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين۔ يا الله سب کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ دنیا کے اندر بھی عافیت نصیب فرما، یا اللہ قبر میں بھی عافیت نصیب فرما، یا اللہ میدان حشر میں بھی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہر قسم کی مشکلات سے نجات نصیب فرما، یا اللہ عافیت سے خود اسرار پر سے گزار کر جنت میں داخلہ فرما، یا اللہ یا اللہ ہر ایک کو یا اللہ ہر قسم کی مشکلات سے نجات نصیب فرما، یا اللہ ہمارے حضرت کے ساتھی کو کساجے سر یا اللہ ان کو دلکار کا پیش ہوا، یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب ہوگا، یا اللہ اس مشکل کو آسان نصیب ہوگا، یا اللہ ان کے گھر والوں کو بھی یا اللہ پریشانی کے موقع پہ یا اللہ ان کے دستگیری فرما، ان کے حوصلے بلند فرما، یا اللہ یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کی نعمت عطا فرما، یا اللہ جو لوگ گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہے یا اللہ ان جھگڑوں سے نجات نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ سچی اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کے اوصاف حمیدہ سے مزین فرما، یا اللہ ہر قسم کی اخلاق رذیلہ سے ہم کو دور فرما دے، یا اللہ اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے دور فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اور یا اللہ ہماری راتوں کو منور فرما دے، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے، یا اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے، یا اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، المستعان بك البلاغ، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، آمين يا رب العالمين، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔